الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہم اللہ کے نام سے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آج سے غالباً 2 سال قبل اسی طرح 8 یا 10 دن کے پروگرام میں ہم نے سورہ کہف کا سلسلے وار مطالعہ آپ کے اسی شہر میں کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ سورہ بنی اسرائیل اس کی تمام صورت ہے اور ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بڑی گہری مشابہت ہے اور مناسبت ہے، لہذا قریب ہی کے زمانے میں اس کا بھی درس ہوتا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. بہرحال اس زمانی فصل کے باوجود انشاءاللہ تعالی اس سورہ مطالعہ کے سورہ مبارکہ کے مطالعے کے دوران ان نکات کی یاد دہانی ہوتی چلی جائے گی جن کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف میں بڑی گہری مناسبت ہے. ابتدا میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ 2 سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف آپس میں ایک جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں. یہ نسبت زوجیت اگر آپ اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا، عبارت ہے اس سے کہ بہت سے پہلوؤں سے مشابہت بھی پائی جائے اور بعض پہلوؤں سے وہ ایک دوسرے کے مضامین کی تکمیل کریں. کوئی ایک ہی مضمون جس کا ایک رخ ایک صورت میں بیان ہو جائے اور دوسرا پہلو دوسری صورت میں بیان ہو. یہ چیزیں ابتدا میں تو میں صرف اس پہلی آیت اور آخری آیت سے متعلق عرض کروں گا کہ کتنی گہری مناسبت اور مشابہت ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف میں، لیکن دوران درس انشاءاللہ تعالی بعض دوسرے نکات بھی زیر بحث آئیں گے. یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے عین وسط میں، چنانچہ سورہ کہف میں وہ لفظ ہے ولیتلطف، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا نمایاں کر کے لکھا جاتا اور وہ لفظ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا عین نصف، جو دوسرا نام اس میں آتا ہے وہ بالکل وہ درمیانہ حرف ہے قرآن مجید کا تعداد حروف کے اعتبار سے. قرآن مجید کے حروف بھی گنے ہوئے ہیں، اس کی حرکات بھی گنی ہوئی ہیں، کتنی زبریں ہیں، کتنی زیریں ہیں، کتنے جزم ہیں، ان سب کو گن کر مسلمانوں نے پوری طریقے سے حفاظت قرآن کا اہتمام کیا، چنانچہ کسی ایک زبر سے بھی اس میں فرق واقع ہوتا ہے اور اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ کہیں اس کا بھی کوئی فرق جو ہے وہ واقع نہ ہو. دوسری بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کے مضامین میں احکام بھی ہیں، بنیادی ایمانی مباحث بھی ہیں، سابقہ انبیاء کی سرگزشتیں بھی ہیں، گویا کہ تاریخ بھی ہے. پھر اس میں ایک مضمون ہے جسے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے لفظ حکمت سے. اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ وہی چیز ہے کہ جسے آپ دنیا میں آپ فلسفے کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں الفاظ جو ہے بعض اوقات ملا کر استعمال کیے جاتے ہیں, فلسفہ و حکمت. فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے, حکمت قرآن کی اصطلاح. اگرچہ دونوں کے مضامین مشترک ہیں, موضوعات جو ہیں وہ مشترک ہیں, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسفی حکیم دانا انسان دنیا میں ہمیشہ سے جن مسائل پر غور کرتے آئے وہ مسائل یہ ہے کہ یہ کائنات کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وجود کی ماہیت کیا ہے, اس سلسلے کون و مکان کا آغاز کب ہوا, کیسے ہوا, اس کا اختتام کیسے ہوگا, آیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا یا یہ کہ حادث ہے اور فانی ہے. اگر یہ حادث اور فانی ہے تو پھر کوئی دوسری ہستی ہے کہ جس نے اس کو وجود بخشا, اس لیے کہ حادث اپنے وجود کے لیے کسی دوسری ہستی کا محتاج ہے کہ جو اسے وجود بخشے, جسے فلسفے کی اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں. تو یہ مضامین وہی ہے در حقیقت کہ جو مذہب میں بھی زیر بحث آتے ہیں. فرق یہ ہے کہ فلاسفہ نے ان مضامین پر غور کیا ہے اپنی عقل اور اپنی منطق سے, جبکہ انبیاء نے ان مضامین کے ضمن میں جو اطلاعات دی ہیں, جو خبریں دی ہیں, جن حقائق کو بیان کیا ہے وہ اپنی عقل سے یا اپنی سمجھ سے یا اپنی منطق سے نہیں بلکہ بربنائے وحی کیا. گویا کہ اپنی سورس کے اعتبار سے تو زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ فلسفے کا مبدا اور منبع جو ہے وہ ذہن انسانی ہے, عقل انسانی ہے, انسان کا اپنا غور و فکر, انسان کا اپنا استدلال, انسان کا اپنا مشاہدہ. جبکہ مذہب کی سورس جو ہے وہ وحی. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن یہ کہ موضوعات جو ہے وہ مشترک. قرآن مجید کی اصطلاح میں اس علم کو کہ جو ان موضوعات سے بحث کرتا ہے اسے حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور یہ حکمت وہ شے ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسفہ ایک تو وہ ہے, اصل فلسفہ کہیے یا چوٹی کا فلسفہ کہیے جسے مابعد الطبیعیات سے آپ تعبیر کرتے ہیں, میٹا فزکس. اس کے علاوہ جتنے دوسرے علوم ہیں ان میں سے ہر علم کا ایک فلسفہ ہے. چنانچہ فلسفی آف ہسٹری, اب تاریخ اپنی جگہ پر ایک جدا علم ہے لیکن اس کا بھی ایک پہلو وہ ہے کہ جو فلسفی آ رہا ہے. واقعات ہوئے, تہذیب کوئی ابری کوئی گری, کوئی قوم دنیا میں عروج پر آئی, کوئی زوال پذیر ہوئی, کسی کا تمدن جو ہے عروج کو پہنچا اور کسی کا تمدن زوال پذیر ہوا, یہ تو ہے تاریخ کے موضوعات. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کون سے اصول ہیں جو گورن کرتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال کو, تہذیبوں اور تمدنوں کے عروج اور زوال کو, اب یہ کیوں اور کیسے والا معاملہ جو ہے یہی فلسفی آف ہسٹری ہوتا ہے. اسی طرح قانون اپنی جگہ ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ واجب ہے یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ قانون. ایک اس قانون کی بھی حکمت ہوگی, کیا غرض و غایت ہے, کیا سبب ہے, جو چیز حرام کی گئی وہ کیوں کی گئی, جو چیز واجب کی گئی کیوں کی گئی, اس میں انسان کی کیا مصلحت ہے اس سے وابستہ, کس طریقے سے یہ تمام احکام مل کر ایک وحدت بنتے, انڈر لائن پرنسپلس کون سے ہیں کہ جن سے یہ احکام وجود میں آ رہے ہیں, ان کا علم جو ہے یہ حکمت. تو احکام کے ساتھ بھی لفظ حکمت آتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ وہ جو جس کو کہ ہم فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں, فلسفی پراپر جسے آپ کہیں اصل فلسفہ, اس کو بھی حکمت سے تعبیر کیا. اور یہ وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, یہ دونوں صورتیں جو ہیں حکمت قرآنی کے اعتبار سے میرا ایک تاثر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مختلف موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید کے مختلف مقامات ذروت السلام کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ لفظ ذروت السلام حضور نے استعمال فرمایا ہے ایک طویل حدیث میں جو حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں کہ حلال اور حرام یعنی قانونی جو معلومات ہیں اس کے اعتبار سے انہیں خصوصی فضیلت حاصل ہے. تو ایک طویل حدیث میں آتا ہے انہوں نے ایک سوال حضور سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو وہ سوال بہت پسند آیا، وہ پوری بات میں یہاں بیان کروں گا تو وقت بہت لگ جائے گا. ان کے سوال کا جواب حضور نے دیا اور اس کے بعد حضور کا اپنا وہ دریائے سخاوت جوش میں آیا اور آپ نے خود فرمایا افلا دلو کا یا معاذ بے راس حاضر لمر و عمود ہی وضربت السلام منہ، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے، اس کا عمود اور تنا اور ستون کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. تو یہ چوٹی کا لفظ ہے ذروت السلام منہ، یہ لفظ ذروہ بھی صحیح ہے ذروہ بھی صحیح. تو ذروت السلام کے اس لفظ کو سمجھیے اور پھر اس حقیقت کی طرف توجہ کیجئے کہ مختلف موضوعات کے اعتبار سے قرآن مجید کے مختلف مقامات کو ذروت السلام ہونے کی حیثیت حاصل ہے. کوئی چیز احکام کے اعتبار سے، مثلا شریعت کے احکام جو ہے ان کے اعتبار سے سورہ مائدہ جو ہے وہ ذروت السلام ہے، چوٹی ہے، اس لیے کہ اکثر جو فقہی احکام ہیں ان میں جو تکمیلی ہدایات ہیں وہ سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام کا بیان، اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں تھی. مکے میں مسلمانوں کا اپنا معاشرہ نہیں تھا، اپنی حکومت نہیں تھی، اپنا نظام نہیں تھا، وہ افراد کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے. مدینے میں آئے تو اپنی حکومت، اللہ نے تمکن فی الارض عطا کر دیا، غلبہ عطا کر دیا، اختیار عطا کر دیا، لہذا اب یہاں اپنا معاشرہ بنانا ہے، اپنا قانون چلانا ہے. تو سورہ بقرہ جو مدنی صورتوں میں پہلی صورت ہے اس سے بیان شروع ہوا ہے شریعت کا، ابتدائی خاکہ جسے آپ اپنی تعمیرات کے ضمن میں بلو پرنٹ کہا کرتے ہیں، وہ بلو پرنٹ جو ہے شریعت محمدی کا علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، وہ آپ کو سورہ بقرہ ملے. اس کے بعد اس میں اس خاکے میں مزید رنگ بھرا گیا سورہ نساء میں، اور تکمیل جو اس کی ہو جاتی ہے وہ سورہ مائدہ. تو سورہ مائدہ شریعت کے بیان میں قرآن مجید کا ذروت السلام. اب یہ میں نے جو وضاحت کی ہے صرف اس بات کی کہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ دو صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف حکمت قرآنی کے اعتبار سے ذروت السلام کی حیثیت رکھتی ہے، یہ چوٹی ہے قرآن، کلائمیکس ہے نقطۂ عروج. ایک اشارہ موجود بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں آیت آئے گی ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر وحی کی ہے تیرے رب نے از قسم حکمت. پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے حضور کے طریقے کار یا منہج عمل کے ضمن میں قرآن مجید میں جو چار اصطلاحات آتی ہیں ان میں سے بھی آخری اصطلاح جو ہے وہ حکمت ہے، تعلیم حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو تعلیم حکمت جو ہے وہ چوٹی کام ہے. میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت نبوی کا درجہ تخصص ہے. بہت سے دارالعلوموں میں، یہاں آپ کے یہاں مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں فارغ التحصیل ہو گئے، درس نظامی کی تکمیل ہو گئی، اب وہ درجہ تخصص شروع ہوتا ہے. جو لوگ کسی خاص گوشے علم میں، کسی خاص فن میں، کسی خاص علم میں تحقیق کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے، مقالے لکھنا چاہے، تو وہ درجہ تخصص میں اب داخل ہو جائیں گے، فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم حکمت ہے، یہ تعلیم و تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا درجہ تخصص، اور اس کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے یہ قرآن مجید کا ضرب مستقل۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں صورتوں میں پہلی اور آخری آیات کے اعتبار سے جو مشابہت اور مناسبت ہے ذرا اس پر نگاہ ڈال دیجئے، تاکہ معلوم ہو جو یہ بات میں نے عرض کی کئی مرتبہ، یہ جڑوا بہنے ہیں یا جوڑے کی نسبت ان میں ہے، بہت مشابہت ہے، بہت مناسبت ہے۔ تو جو دوران درس دوسرے نکات آئیں گے وہ تو اپنے اپنے مقام پر، لیکن پہلی اور آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی اور پہلی اور آخری آیت سورہ کہف کی ان کا تقابل۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اتنا ٹکڑا ذہن میں رکھیے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ دونوں آیتوں کا تقابل کیا، ایک کا آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے، دوسری کا آغاز ہوا اللہ کی حمد سے۔ اب یہ تسبیح اور حمد یہ کمپلیمنٹری ہیں، دونوں مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتی ہیں، یا چاہے تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، ایک سلبی رخ ہے، منفی رخ ہے، اور ایک ایجابی یا مثبت رخ۔ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو پاک اور منزہ اور اعلی اور ارفع اور مبرہ ماننا، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے، ہر تقصیر، ہر کوتاہی سے۔ منفی پہلو، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، وہ منزہ ہے ہر احتیاج سے، اعلی اور ارفع ہے ہر نقص سے، یہ ساری چیزیں منفی۔ اور حمد کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر قابل تعریف بس اللہ کے اندر موجود ہے، تمام صفات کمال سے وہ بتمام و کمال متصف، تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، کل حسن و جمال اور کل کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ یہ اسی چیز کا یہ مثبت پہلو ہے، ایجابی ہے، دونوں نے مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر دی۔ اور ایک پہلو سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، یہ جان لیجئے اللہ کے ساتھ ہماری جو ذہنی یا قلبی نسبت یا مناسبت، یا جو ہمارا رشتہ ہے ذہنی اور قلبی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، وہ صرف ان دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو ہم نہیں جانتے، وہ کیسا ہے، اس کی ماہیت، اس کی کنہ ذات، کچھ نہیں جانتے۔ ورا ورا سمبا ورا ورا سمبا ورا، ہم اس کو جانتے ہیں صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہ الحی ہے، وہ قیوم ہے، ان اسماء و صفات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ اور انہی اسماء و صفات کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو وہ دو حصے میں آ جائیں گے، ایک ایجابی صفات ہے، ایک سلبی صفات ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی جنس، نہ اس کے لیے کوئی مقام، نہ اس کے لیے کوئی جہت، یہ نفی ہو رہی۔ اور اس میں سب کچھ ہے، علم اس میں کامل، حکمت اس کی کامل، قدرت اس کی کامل، یہ اس بات ہوگا۔ تو ایک نفی اور ایک اس بات، ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید۔ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤه وتملؤ ما بین السماوات والارض. تسبیح سے میزان جو ہے وہ نصف ہو جاتی اور الحمدللہ اس کو پر کر دیتی. یہ دو کلمات جو ہے چونکہ انہی کے ساتھ ہے سارا معاملہ، اللہ کے ساتھ ہمارا قلبی و ذہنی رشتہ انہی کے حوالے سے ہے، لہذا انہی کی پھر وہ عظمت ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور سورہ کہف کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اور یہ تسبیح اور تحمید یہ دونوں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر. دوسری بات نوٹ کیجئے، دونوں آیات میں حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل شکر کل تعریف کل ثنا ہے اس ہستی کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں آیات میں حضور کا ذکر بھی، اللہ کی تسبیح اللہ کی تحمید، اور دونوں میں حضور کا ذکر، اور دونوں میں حضور کا ذکر جو ہے وہ نسبت عبدیت کے ساتھ ہے. حالانکہ یہاں رسول کا لفظ بھی آ سکتا ہے، سبحان الذی اسرا برسولہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کی بجائے علی نبیہ وعلی رسولہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن بہت اہم بات ہے کہ دونوں جگہوں پر حضور کی جو نسبت عبدیت ہے اس کو نمایاں کیا تھا. اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، جو حضرات آج نئے ہو وہ نوٹ کر لیں، میں اجمالاً بیان کر دوں کہ حضور کی جو یہ دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت عبدیت ایک نسبت رسالت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ سے آل یہ ہے کہ نسبت رسالت جو ہے وہ افضل ہے نسبت عبدیت سے. عام ذہن ادھر جاتا ہے، رسالت کا مرتبہ بہت بڑا، عبد تو ہم بھی ہیں. یہ ایک مغالطہ ہے جو لاحق ہوتا، اس پر غور کیا محققین نے اور اس کو واقعہ یہ ہے کہ منقہ کر دیا، اور اس طور سے کیا ہے کہ شرک کی جڑ کر دیا. اصل نسبت جو ہے حضور کی، وہ نسبت کے جو مقدم ہے، وہ نسبت کے جو افضل ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، وہ در حقیقت عبدیت کی نسبت. جہاں کہیں زیادہ شفقت زیادہ پیار کی بات ہوگی، زیادہ عنایت اور التفات کا انداز ہوگا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو رکھا ہے. دو مثالیں تو یہی ہیں، سورہ الفرقان جس سے کہ قرآن مجید کی سورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ حدید جو ہمارے منتخب نصاب کا نقطہ عروج ہے، ذروۃ السلام ہے، هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ نسبت عبدیت جو ہے، کن کن پہلوؤں سے اس پر بحث ہوئی ہے، اس وقت احاطہ میں نہیں کر سکتا، بہت وقت لگ جائے گا، ان پر گفتگویں پہلے ہوئی ہیں. ایک بڑی ہی موٹی سی بات جو بعد نہ تعمل سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ نسبت عبدیت کا رخ ہے اللہ کی طرف، اور نسبت رسالت کا رخ ہے خلق کی طرف. رسول کسے کہتے ہیں؟ الچی پیغامبر. آپ کا پیغام لے کر کسی کے پاس کوئی جا رہا ہے، جب وہ پیغامبر کی حیثیت سے جا رہا ہے، اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، رخ جو ہے وہ تو چلا آپ کے پاس سے تو گیا. تو نسبت عبدیت، دست بستہ جب کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ وہ رخ ہے اللہ کی طرف، اور نسبت رسالت کا رخ جو ہے وہ ہے خلق کی طرف. اس کو مولانا روم نے نسبت عروجی اور نسبت نزولی کہا. عروج اور نزول بڑی پیاری تمثیل سے سمجھایا ہے. بارش کی مثال, آپ تو سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں, دھوپ کی تبادت سے بخارات پانی اوپر جا رہا ہے, بخارات بہت لطیف بڑے صاف شفاف, ظاہر بات ہے کثافت جتنی ہے وہ تو سمندر میں رہ گئی, نمکیات جو بھی منرلز ہے جو گند ہے وہ سمندر میں, پانی جو اوپر گیا ہے وہ تو بڑا پاک اور صاف گیا. پھر اسی کے بادل بنے اور وہ کہیں گیا. بارش بن کر جب برستا ہے تو وہ فضا کو دھو دیتا ہے, صاف کرتا ہے, بارش سے پہلے کی فضا اور بارش کے بعد کی فضا. پھر جہاں وہ زمین پر پڑا وہ دھوتا ہوا صاف کرتا ہوا, اور وہ نالوں میں ہوتا ہوا دریاؤں میں ہوتا ہوا پھر ایک طویل سفر طے کر کے سمندر میں. اس سائیکل کو ذہن میں رکھیے, یہ پانی کا عروج ہے, وہ پانی کا نزول ہے. یہی معاملہ ہے انبیاء کا, وہ راتوں کو کھڑے ہیں اللہ کے حضور میں, یہ ان کا عروج ہے, تعلق مع اللہ قرب الہی. شیخ احمد سرہندی نے اسی کو نام دیا سیر الی اللہ, اللہ کی طرف. اس کے بعد دن کے وقت کیا ہو رہا ہے, تبلیغ ہے, تلقین ہے, دعوت ہے, نصیحت ہے, ماحول کو دھویا جا رہا ہے, شرک اور کفر کی گندگی سے ماحول کو پاک کیا جا رہا ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ذرا باریک نکتہ ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو کسی نے گالی دی تو طبیعت پر انتباہ سا آیا, وہ تکبر سا پیدا ہوا. آخر طبع بشری ہے, صبر کیا ہے, جھیل گئے ہیں, جواب میں گالی نہیں دی ہے, لیکن یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ قلب پر بھی کوئی تکبر پیدا نہیں, ناممکن ہے کہ نہ. اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں یہ تسلی اور تشفی کی آیتیں نہ اترتی. آپ کیوں صدمے میں ہیں, آپ کیوں رجمے ہیں, نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون. آپ ان بے وقوفوں کی باتوں پر مت جائیے. فستبصرون ویبصرون بأیکم المفتون. کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ حقیقت کھل جائے گی کہ کس کا دماغ خراب ہوا تھا, آپ کا ہوا تھا یا ان کا ہوا. یہ تسلی, یہ تشفی, یہ دلجوئی کیوں ہے, تکدر ہے نا. تو وہ تکدر جو ہے وہ پھر صاف ہوتا ہے رات کو, وہ پھر ایک وہ آئینہ قلب جو ہے اثر نو جلا حاصل کرتا ہے. وہ حدیث ذہن میں آئی, ان ھذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحديد اذا اصابه الماء. لوگوں یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب پانی پڑے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ, اس کا سیٹل کیا ہوگا, اس کی بارش کیا ہوگی. فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. تو سیٹل کی ضرورت تو ہے, وہ دن میں اگر کہیں تکدر ہوا ہے, کہیں طبیعت کے اندر کوئی ملال کوئی کیفیت, رات کے وقت اس کی صفائی ہوگی. یہ ہے وہ عروج اور یہ ہے نہیں. رہ گئی یہ بات کہ عبد تو ہم بھی ہیں, یہ بڑا مغالطہ ہے. بڑی پیاری بات کہی علامہ اقبال نے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. یہ لفظی مشارکت سے دھوکہ نہ کھانا, عبد اور ہوتا ہے اور عبدہو صرف اس کا جو بندہ بن گیا وہ کچھ اور ہی ہے. ہماری عبدیت ناقصہ ہے, ہم خدا کے بھی بندے, اپنی حرص و ہوا کے بھی بندے, روپے پیسے کے بھی غلام, شہرت اور وجاہت کے بھی بندے, سب سے بڑھ کر یہ کہ رسم و رواج کے پابند. ہمارے پاؤں میں تو نہ معلوم کتنی بیڑیاں پڑی. وہ کیفیت حاصل کرنا آسان تو نہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, تو وہ سجدہ تو آسان دے. تو ہماری عبدیت تو یہ ہے وہ جو بے میل عبدیت ہو جس میں کوئی آلائش نہ رہے، خالص عبدیت اللہ، انی عبد اللہ کہہ سکے کوئی شخص، میں صرف اللہ کا ہوں، وہ ہے عبدہ، تو عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار ہوں منتظر، اس آیت سے تو بڑا گہرا تعلق ہے اس شعر کا، ہم تو انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ کبھی عنایت ربانی، اللہ کی کوئی تجلی، اس کی کوئی جھلک کبھی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ابن سینا نے لکھے ہیں بڑے پیارے الفاظ، اگر تم چاہتے ہو تجلیات ربانی سے کوئی حصہ تمہیں بھی ملے، فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں ریاضتیں کرنی پڑیں گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے، فلعل شعشعۃ تلمع لک، تو شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، ریاضتیں کرو، مشقتیں کرو، مجاہدے کرو، تو شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے۔ یہ ہے عالم ہمارے انتظار کا، ما سراپا انتظار، او منتظر، یہ منتظر جو ہے، منتظر منتظر، منتظر کے معنی انتظار کرنے والا، منتظر وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، ہم سراپا انتظار ہیں، منتظر ہی رہتے ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا تھا اس شب معراج کو، آسمانوں پر ان کے استقبال کی تیاری ہو، ہم عبد ہیں، وہ عبدہ ہے، اس اعتبار سے وہ مغالطہ ذہن سے نکال دیجئے کہ عبدیت جو ہے یہ تو بڑی کوئی ہلکی سی بات ہوئی، اب تو ہم بھی ہیں، اصل میں جو نسبت ہے وہ تو نسبت نبوت اور رسالت ہے، نہیں، یہ نسبت عبدیت جو ہے یہی ہے اصل نسبت۔ اب ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، مغالطہ ہو جاتا ہے، بعض صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، اس میں بھی ایک دھوکہ ہو گیا، دھوکہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اولیاء اللہ کو نبیوں پہ فضیلت دی جا رہی ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ نبی کی دو نسبتیں ہیں، نبی کی عبدیت در حقیقت اس کی نسبت ولایت ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کی نسبت رسالت، یہ دونوں نسبتیں ایک شخص میں جب جمع ہوگی تو وہ جو نسبت عبدیت ہے، وہ ولایت سے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ افضل ہے، وہ اقدم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا نسبت رسالت سے، وہ بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون شخص کہہ سکتا، نبی کی جو نسبتیں ہیں دو، وہی نسبت عبدیت کہہ لیں یا نسبت ولایت کہہ لیں، اور دوسری ہے نسبت رسالت، وہ تو مامور ہو کر خلق کی ہدایت پر جو مامور ہوئے، تو وہ جو ان کی اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں جو بھی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ ہے نسبت رسالت، اور جو اللہ کی طرف ان کا رجوع ہے، اللہ سے جو نسبت عبدیت ہے، وہ ہے ان کی نسبت ولایت، تو ان کی نسبت ولایت ان کی نسبت رسالت سے افضل ہے، یہ ہے معنی اس قول کے، اگر اس معنی میں رکھے تو کوئی ہے، وہی بات تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری چیز اب نوٹ کیجئے اس میں، ان دو آیتوں کا تقابل ابھی ہم کر رہے ہیں، پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی اور پہلی آیت سورہ کہف کی، اس میں حضور کے عروج کا ذکر ہے، معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے یہ تمہید بنا ہے آسمانی سفر کی، یہ اس معراج کے سفر کے جو دو اجزاء ہیں ان میں سے زمینی جز یہ، اور وہاں ذکر ہو رہا ہے نزول کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم عرج بی، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا، پہلے تو مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں سے جو آسمانی سفر شروع ہوا تو الفاظ آتے ثم عرج بی، پھر مجھے اٹھایا، تو حضور کا اوپر اٹھایا جانا، یہ ہے مطلع سورہ بنی اسرائیل کا پہلی آیت اور قرآن کا اوپر سے نیچے اترنا، یہ ہے ذکر جو ہو رہا ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له. یہ تین نکات جو ہے کم سے کم ان کو ذہن میں رکھیے پہلی دو آیتوں کے تقابل. اب ذرا آخری آیتیں لیجئے، عجیب ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اور ساتھ ہی نکال لیں جن کے سامنے خاص مسخ موجود ہے، سورہ مریم کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت، دونوں کا آغاز ہو رہا ہے ایک فعل امر سے، قل وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور کہو کہ ساری تعریف کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی بادشاہی میں حکومت میں شریک ہے، نہ اس کا کوئی دوست اس وجہ سے ہے کہ اسے کسی دوست کی مدد کی ضرورت ہے، اسے کوئی ذوق لاحق ہے اور اسے اپنے کسی دوست کی مدد کی احتیاج ہے، اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. اب ذرا پڑھیے سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی کہہ دو میں ایک بشر ہوں تمہارے مانند، مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا تنہا الہ. تو جو کوئی بھی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا تمنائی ہے، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اسے دو کام کرنے چاہیے، فلیعمل عملا صالحا، ایک تو عمل کرے اچھا اور نیک اور درست اور صالح، سوچے کہ کیا پونجی لے کر خدا کے ہاں حاضر ہو رہا ہے، کسی بڑی ہستی کے سامنے پیشی ہو انسان اچھی چیز بطور نظر لے کر جاتا ہو، وہ کیا لے کر جا رہا ہے دیکھے تو صحیح. تو فرمایا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ. اب غور کیجئے یہ دونوں آیتیں توحید کے بہت بڑے خزانے اور شرک کی تردید، شرک کی نفی میں انتہائی جامعیت کی حالت، دونوں کا مضمون ایک، لیکن شرک کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک نزولی ایک عروجی، یہاں بھی یہی الفاظ ذہن میں رکھیے. نزولی کیا ہوگا کہ خدا کو اس کے مقام سے گرا کر خلق کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے. عروجی کیا ہوگا کہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھا دیا جائے. دو ہی شکلیں ہوں، یا تو خدا کو گرائیں گے اس کے مقام رفیع سے، اس کی شان یکتائی سے گرائیں گے اور مخلوق میں سے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اس کو مشابہ قرار دیں گے، اس کا ہم پلہ بنا دیں گے، کفو بنا دیں گے، ہم جنس بنا دیں گے، برابر کر دیں گے اختیارات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ تو ہوا ایک پہلو، اس کی نفی باہر، لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور یا یہ ہوا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ کل کائنات خدا ہی کی ہم جنس ہے، حلول ہے خدا کا اس میں، خدا ہی ہے در حقیقت جس نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں یہاں کہ مخلوق کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دیا، اس شرک کا سدے بار کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ مبادہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اور اس شرک کی نفی ہو گئی، اور بڑی جامعیت کے ساتھ اس آخری آیت جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ تورات کی آخری آیت نہیں تھی، وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ایمان لائے تھے، ان کے ہاتھ سے، ان کے واسطے سے، ذریعے سے کتاب کا، تورات کا بہت سا علم ہم تک منتقل ہوا ہے، اسرائیلی روایات کا بڑا ذخیرہ آیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تورات کی آخری آیت، اور تورات کی پہلی آیت ان کے قول کے مطابق سورہ الانعام کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ الانعام کی پہلی آیت اس قول کے مطابق تورات کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت اس قول کے مطابق تورات کی آخری، تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آخری آیات کی مناسبت آپ نے نوٹ کی۔ اب ایک بات اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے درس پر براہ راست، سورہ کہف کو اور سورہ بنی اسرائیل کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کیا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ سارے سارا شکر اور ساری تعریف اللہ کے لیے، اور سورہ کہف کا پہلا لفظ کیا ہے، الحمد للہ، ایک میں امر ہے دوسرے میں امتثال ہے، ایک میں حکم ہے دوسرے میں اس حکم پر گویا کہ عمل کیا جا رہا ہے، ان دو آیتوں نے یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں۔ میں ابھی ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے ریل کے دو ڈبے، دو بوگیاں آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں، اس طریقے سے ان آیات کا وہ ربط ہے، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، یہ بالکل اس طرح جڑ گئے ہیں۔ ایک تمثیل بلکہ میں اور بھی دیا کرتا ہوں، تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت عیسو یہ دو بھائی تھے اور یہ تمام تھے جڑواں بھائی، حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح ہوئی، الفاظ یہ آتے ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، ایڑیاں پکڑے ہوئے، اسی لیے عقب لفظ، عقب پیچھے، یہ یعقوب جو نام ہے در حقیقت اسی مناسبت سے، دو بھائی ہیں تو ایک وقت ولادت ہو رہی ہے، ایک پہلے ہوا ہے اور دوسرے کچھ کیا شکل ہوئی ہوگی عملاً یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تورات میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوا، وہ شکل یہاں پر ہے کہ سورہ کہف قرآن مجید میں ظاہر ہو رہی ہے، سورہ کہف کے ساتھ اسی طریقے سے جڑی ہوئی کہ اس کی آخری آیت قل الحمد للہ، اور سورہ کہف کا پہلا لفظ ہے الحمد للہ، ایک میں امر ہے اور دوسرے میں انتصاب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیجئے، بہت اہم نہیں لیکن بہرحال قرآن مجید سے متعلق یہ چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ 111 آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی اور 110 آیات ہیں سورہ کہف، اس قدر ہم وزن جوڑا جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں شاذ ملے، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اپنے حجم کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں۔ ایک آیت، اب چلیے سورہ بنی اسرائیل پر، فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو ایک ہی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، حرمت والی مسجد سے دور والی بعید ایک دور دراز کی مسافرت پر واقع، اقصا کہتے ہیں بہت دور کی چیز، مسجد اقصا یہ جو یروشلم میں مسجد اقصا جو یوں سمجھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو دو بڑی شاخیں چلی، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق، بنی اسماعیل آ کر آباد ہو گئے حجاز میں، یہاں وہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد حرام ہے. اس کی تعمیر وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ آیا وہ تعمیر پہلی تھی یا یہ کہ پہلے سے وہ موجود تھا. میری رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بہت قدیم گھر ہے. یہ ڈھہ گیا تھا, اس کی دوسری مرتبہ تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی. بہرحال وہ الگ کا مسئلہ ہے, یہاں اس وقت اس پر بحث کرنے کا موقع نہیں. بہرحال وہ جو ہے مسجد حرام, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, وہاں تو حضرت اسماعیل آ کر آباد. دوسری شاخ کا مسکن جو ہے یہ فلسطین کا علاقہ, یہاں سے عارضی طور پر یہ مصر گئے, اگرچہ یہ عارضی زمانہ بھی ان کا تقریباً 500-600 برس کا جا پڑتا. وہ قیام وہاں رہا, پھر وہاں سے آئے, اور اس کے بعد بحیثیت ایک امت کے ان کی تاریخ کا آغاز ہوا. اس کو ذہن میں رکھیے, ایک امت جو ہے وہ در حقیقت ویسے تو وہ ایک قوم کی حیثیت سے تو پہلے بھی ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے انہی کی نسل, تو قوم تو ہے وہ, لیکن ابھی امت نہیں بنے. اس لیے کہ امت بنتی ہے کتاب کے ساتھ, جب کتاب ملے اور شریعت ملے تو اب امت بنے. یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو در حقیقت امت کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ جو درمیانی عرصہ ہے مصر میں قیام رہا, پھر واپس آئے, ایکسوڈس وہ قروت, اور پھر انہیں قروت حاصل ہوا کچھ عرصے کے بعد, وہ بھی 200-300 سال کے بعد. تو یہ ان کا جب برکت بنا ہے تو یہاں پر حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی, ہیکل سلیمانی, وہ ہے مسجد اقصا. تو شاخیں جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر مشتمل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات, اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانے کو, اسرا بعبده, بے گیا رات و رات. لیکن یہاں پر لیلن کا لفظ دوبارہ لائے تاکہ اور موقت ہو جائے, ایک ہی رات میں ہوا یہ, اس کو کوئی استعارہ نہ سمجھ لینا, کوئی محاورہ نہ سمجھ لینا. مزید تاکید کے لیے لیل کا لفظ, حالانکہ لیل کا تصور جو ہے لفظ اسرا میں موجود ہے. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, جس کے ارد گرد کو, جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا. یہ بابرکت بنانا دونوں اعتبارات سے ہے, مادی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے. مادی اس لیے کہ یہ دنیا کے سرخیز ترین علاقوں میں سے, تورات میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں, انتہائی سرخیز علاقہ. اور روحانی اس اعتبار سے کہ سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء کا یہ مسکن بھی رہا اور مدفن بھی بنا, وہ یہاں رہے اور یہی دفن. تو یہ سرزمین جو ہے اس اعتبار سے بڑی بابرکت ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی کچھ آیات, مشاہدہ کرائیں ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ آیات. اب یہاں اس کو رکھا گیا ہے بالکل مجمل, بلکہ ایک لفظ اور بھی استعمال کر دوں, مبہم. کیا آیات دیکھیں اس کا کوئی ذکر نہیں, اس لیے کہ یہ جو امور ہیں در حقیقت ہمارا لطف جو ہے, ہماری زبان یہ ان کا تحمل نہیں کر سکتا, یہ کسی اور عالم کی چیزیں, اس کو بیان کرنا ہماری زبان میں اور ہمارے ذہن کے قریب لانا جو ہے وہ ممکن نہیں. اس لیے ایسے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اجمال بلکہ ابہام سے کام لے. ہماری بڑی غلطی ہے, ہم ان کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں, عالم برزخ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, انبیاء کی زندگی برزخی کس نوعیت کی ہے. خدا کے بندوں, وہ تمہارے سمجھنے کی بات ہوتی تو تمہیں بتا دیا گیا ہوتا, کیوں کیوں نہیں اس مجمل پر اکتفا کرتے جو مجمل تمہیں بتایا گیا اس پر اکتفا کرو. تفصیل میں جب جاؤ گے اس میں جھگڑا ہوگا, اختلافات ہوں گے, اور اسی کی وجہ سے فرقے بندی ہوگی اور بڑی تلخی پیدا ہو جائے گی. عالم برزخ بھی ہے, شہداء ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولكن لا تشعرون خود کہہ دیا اللہ نے, لیکن ہم ہے کہ ضرور معین کر کے چھوڑے گے, حالانکہ روک دیا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں روک دیا گیا. حدیث آتی ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے, یہ وسوسہ جو ہوتا ہے, اس چیز کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے, اس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, ہوتے ہوتے بات خدا تک پہنچاتا ہے, پھر کہتا ہے خدا کو کس نے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ایک چین چلی آ رہی ہے, اس نے اس کو پیدا کیا, اس نے اس کو پیدا کیا, اس نے اس کو پیدا کیا, تو یہ کہاں رکی, اور رکی تو کس دلیل سے رکی, دلیل سے تو نہیں رک سکتی, دلیل تو آگے بڑھائے گی اس کو, اور یہی سارا فتنہ. حضور نے فرمایا جب یہاں تک بات پہنچے فوراً لاحول پڑھو, اور فوراً اپنا سلسلہ خیال جو ہے وہ کسی اور طرف منتقل, اس لیے کہ اس سے آگے تمہاری حد آ گئی, یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے. اب یہ ایریا جو ہے آپ کے لیے آگے جانا جو ہے آپ کے ذہن اور آپ کے نطق کے لیے یہ آخری ہے, آگے سوچیں گے تو پھر گمراہی. البحث عن کل حضات اشراک, حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں کھود کوئز سے شرک کی طرف رہنمائی ہو جائے. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں العجز عن درک الذات ادراک, اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جائے انسان, اسے یہ محسوس ہو جائے کہ اللہ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے, تو بس یہی اس کا ادراک ہے. معلوم شد کے ہیچ معلوم نہ شد, یہ گویا کہ مت یہ انتہا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ جانا اس شخص نے جس نے یہ جان لیا کہ خدا کی ذات کو جانا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے وہ باتیں کہ اجمال کو دیکھیے, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, جس کو دکھانی تھی وہ جانتا ہے, جس کو جس نے دیکھی اس کے علم میں. اب تمہارے لیے اگر یہ معاملہ ہوتا تو تفسیر کی جاتی, یہ معاملہ تمہارے لیے ہے. میں اس کی ایک مثال اور بھی بیان کر دوں, یہ تو ہے معراج کا زمینی سفر, زمینی حصہ. سورہ والنجم کے پہلے رکوع میں ہے اس کا آسمانی حصہ, وہاں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اب وہ سدرت المنتہا کوئی بیری کا درخت, اگرچہ وہ ہماری بیری تو نہیں, وہ نہ معلوم وہ کون سی بیری ہے, کس نوع کی بیری ہے, بہرحال اسے اللہ نے اگر بیری کا درخت کہا آپ اسی کو کہیں گے. لیکن اس کو ڈھانپے ہوئے تھا, اس بیری کے درخت کو کیا ڈھانپے ہوئے تھا, اذ یغشا سدرتا ما یغشا, ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب یہ تمہارے سمجھ کی بات نہیں, نہ بیان کرنے کا یہاں کوئی فائدہ ہے, نہ تمہاری زبان, آخر قرآن مجید نازل تو ہوا ہے نہ اس زبان میں کہ جو انسانی زبان ہے. یہ حروف کس زبان کے ہیں, الف با تا سا جیم ہا, یہ تو ہماری زبان کے ہیں. پھر یہ تمام الفاظ جو ہے یہ تو عربی زبان کے پہلے سے موجود تھے, قرآن نے ان کو اڈاپٹ کیا. ہماری زبان کی جو تنگ دامانی ہے وہ کہاں جائے گی, آخر یہ حقائق جو ہے یہ وراء الورا اور وراء الورا حقائق, اس کا یہ ہمارے اس تنگ دامن میں, اس زبان کے تنگ دامن میں اس حوالے سے تو بڑا پیارا انداز ہے. وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, مشاہدہ کیا حضور نے اپنے رب کی عظیم آیات کا. یہاں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں, اب بحث کر رہے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, اگر یہ بتانا ہوتا تو ایک آیت اور نہیں آتی. کچھ دکھایا ہے, آپ کیوں معین کرنے کے در پہ ہے کہ کیا دکھایا, جو دکھانا چاہتا تھا اس کے علم میں ہے اور جس نے دیکھا اس کو معلوم. یہ بھی جان لیجئے کہ یہ دکھانا اور دیکھنا کس غرض سے, یہ امور غیب کے حقائق ہیں, ہماری نگاہوں سے اوجھل. یہ نہ کہیے کہ وہ عالم کوئی اور ہے, عالم تو یہی ہے, لیکن ہماری آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا، فرشتے تو اب بھی موجود ہیں، ہر شخص کے کاندھے پر موجود، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ حدیث جو ہے مشکات شریف میں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وحفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرشتے تو گھیرے ہوئے اپنے، لیکن ہمارے لیے یہ امور غیبی ہے، ہماری نگاہوں پر پردہ ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. یہ جو پردہ ہے غیب کا، یہ اٹھایا جاتا ہے انبیاء کے لیے، کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، لیکن نبی بنتا ہے نبی اسی وقت جبکہ یہ امور غیبی پر مطلع ہو. اب یہ لفظ مطلع ذرا غور کیجئے، میں نے تکلف اس وقت نہیں کیا، میری زبان پر یہ لفظ آیا، یہ لفظ قرآن کا ہے، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول لیطلع علی الغیب، یہ بھی کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اگرچہ اس مقام پر نہیں، اطلاع پانا غیب پر. تو یہ چیز جو ہے یہ شرط لازم ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، کہ کچھ نہ کچھ پردے تو اٹھائے گئے، نہ دکھائے گئے. کیوں؟ انہیں ان امور غیبی کی خبر دینی ہے. اگر تو وہ فلسفی ہوتے تو وہ اپنے ذہن سے سوچی ہوئی باتیں بیان کرتے، وہ تو نبی ہیں، انہیں تو دیکھی ہوئی باتیں بیان کرنی. اگر یہ حقائق ان کے دیکھے ہوئے نہ ہو، وہ جو کہا گیا کہ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، یہاں قلندر کے بجائے پیمبر کر لیجئے، نفس تو وہ وزن ایک ہی ہے، تختی میں کہیں کوئی ڈھول نہیں آئے گا شیر سے، کہ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید، وہ جنت کی خبر دیتا ہے تو جنت اس کی دیکھی ہوئی، دوزخ کی خبر دیتا ہے تو دوزخ اس کی دیکھی ہوئی، فرشتوں کی خبر دیتا ہے تو فرشتے ان کے دیکھے ہوئے، جس جس چیز کی وہ خبر دیتا ہے وہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، دیکھی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس یقین کے ساتھ خبر دیتا ہے کہ جو آپ کو کسی چیز کے دیکھنے کے بعد، یہی یقین ہے. زن سے زن پیدا ہوگا، یقین سے یقین پیدا ہوگا، گندم از گندم میں روئے جو دے جو. اگر زن ہے تو زن سے تو زن ہی پیدا ہوگا، یقین کیسے پیدا ہو جائے؟ تو فلسفی کے پاس تو سوائے زن کے کچھ نہیں، اس کا زن ہے، قیاس ہے، تخمین ہے، منطق ہے، سوچ ہے، یقین تو اس کے پاس نہیں ہے. بلکہ جو اصل فلسفہ ہے اس کی تو معراج، اس کا ذروۃ السلام جو ہے وہ یقین نہیں ہے، شک ہے، ارتیابیت، سکیپٹیسزم جسے آپ کہتے ہیں، اور لا ادریت، ایگنوسٹیسزم، فلسفے کی انتہا، یہ دو چیزیں. تو فلسفی جو ہے وہ یقین پیدا نہیں کر سکتا، یقین نبی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ ایک دہکتی ہوئی بھٹی ہوتی ہے یقین کی، اس کے سینے کے اندر، کہ اس کے قریب جو آ گیا اس کو جس طریقے سے آپ ذرا بھٹی کے سامنے جائیے حرارت جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی، اسی طریقے سے اس کی صحبت جو ہے اس سے یقین پیدا ہوتا. تو اس لیے یہ حقائق دکھائے گئے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی لیے ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کراتے رہے، اسی لیے حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا، انا یحیی اللہ ہذہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کر دے گا اس کو دوبارہ، یہ شہر یہ بستی جو ہے ویران ہو چکی اجڑ چکی ہے، تو ایک مشاہدہ کرایا. فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 برس تک اس کے ان کے اوپر ایک موت طاری کیے رکھی، پھر اٹھایا. اب دیکھو ذرا اپنے اس گدھے کو، گل سڑ چکا ہے بالکل، دیکھو ہم کس طرح اس کے اوپر، اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر کس طرح اس کے اوپر کھال پیدا کرتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. ننشدہا لحمہ نکسوہا لحمہ، تو یہی جو مشاہدات ہیں انبیاء کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکاشفات کی صورت میں بھی ہوئے، رویا کی صورت میں بھی ہوئے، اور بالفعل اس جسد مادی کے ساتھ وہ سفر بھی ہوا جسے کہ ہم سفر معراج کہتے ہیں، جس کا ذکر یاد ہوا، کچھ مشاہدہ کرانا تھا اپنی آیات کا. ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ذات باری تعالیٰ کا ذکر نہ یہاں ہے نہ سورہ والنجم میں، یہ خام خواہ کی ایک بحث ہے جو چھڑی ہے. یہاں بھی آیات ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور سورہ والنجم میں سدرت المنتہا کے وقت بھی کہا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وہ سب سے بڑی آیات ہے، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، لہذا کبرا کا لفظ آیا. اکبر کا مؤنث کبرا ہے، عظیم ترین آیات خدا بندی کا مشاہدہ وہاں ہوا ہے. اور یہاں بھی بیت المقدس کے اس مبارک ماحول میں حضور کو کچھ آیات الہی کا مشاہدہ کرایا گیا، جس کی شرح تفصیل کسی حد تک تو وہ بیان میں آ گئی ہے مختلف روایات جو آتی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ اس کا کل کا احاطہ ہمارے لیے ممکن نہیں. میں ذرا سا یہاں بھی عرض کر دوں، اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو عام تفاصیل پڑھیں گے ان میں بھی مل جائیں گی. یہ جو معراج کے واقعے کے سلسلے میں روایات آتی ہیں تقریباً 25 صحابہ سے مروی ہیں، یعنی بکثرت صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اس لیے شک و شبہ سے بالا تک. دوسرے یہ کہ صحیحین میں بھی وہ روایات موجود ہیں، گویا کہ سند کے اعتبار سے امام بخاری امام مسلم تک وہ متصل سلسلہ موجود ہے، لہذا یہ واقعہ جو ہے یہ تو ہر شک کو صبح سے بالا تھا، پورا یقین ہے. البتہ اس کی تفاصیل میں فرق آیا، مثلا سال کس سال یہ ہوا تو کئی اس کے لیے آپ کو مل جائیں گی روایتوں میں، مختلف سال ملیں گے. مثلا یہاں تک بھی ہے کہ یہ آغاز وحی سے قبل ہوا، اور جو زیادہ اجماع ہے وہ ہے 11 سال جو ہے نبوت کا، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل. اب یہاں سے وہاں تک بڑا فاصلہ ہو گیا، 12-13 سال کا فصل ہے، مختلف روایات. آغاز سفر کہاں سے ہوا اس میں بھی اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں عین کعبے کے اندر تھا اور میرے لیے چھت میں شگاف ہوا، اس سے میں نکلا ہوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، وہ حتیم وہ نصف دائرہ سا جو ہے شمالی جانب ہے، تو وہ خانہ کعبہ کا حصہ لیکن تعمیر میں نہیں آیا. اذان سنیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تفاصیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب تفاصیل اردو زبان میں بکثرت موجود ہے. میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا کہ یہ جو اختلافات ہیں، مثلاً اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ عالم بیداری میں ہوا یا عالم نیند عالم منام میں ہوا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں جو روایت آئی ہے اس میں پوری بات بیان کرنے کے بعد الفاظ آئے ہیں ثم استيقظت، پھر میں جاگ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی کیفیت ہے. تو یہ ہے مختلف روایات میں اختلافات. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرت ام ہانی کے مقام سے، وہاں آپ سوئے ہوئے تھے، وہاں سے معراج ہوا. تو مختلف روایات کا اب اس سے ایک تو وہ اثر ہے جو پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں جن کے دلوں میں کوئی زیر ہے اور کجی. قرآن مجید کا بھی یہ معاملہ ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. معاملہ جو ہے فرق وہ انسان کے اپنے باطن کا ہے، یہ خریدار کس کا ہے، بازار ایک ہی ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی ہدایت کا طالب ہے کوئی ضلالت کا طالب ہے. اسی طریقے سے سورہ مدثر میں فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو بات ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تو نفس واقعے کا انکار کیا یا اس اختلاف کو دلیل بنا لیا احادیث پر سے اعتماد ختم کرنے کا. ایک دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ معراج بار بار ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تجربات جو ہے ایک ہی مرتبہ نہیں، کبھی نیند میں سیر کرائی گئی ہے، کبھی عالم بیداری میں سیر کرائی گئی. چنانچہ وہ واقعہ جو ہے وحی کے آغاز سے قبل وہ علیحدہ ہے اور مستقل واقعہ، اور وہ ہے عین خانہ کعبہ سے. یہ جو ہے اس پر اجماع ہوا ہے مختلف روایات کو جمع کر کے، یہ واقعہ جو ہے یہ 11واں سال ہے نبوت کا. یہ معراج جو ہے اس کے دو حصے ہیں، سفر زمین کا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پھر وہاں سے ہے ثم عرج بی، پھر آسمانوں کی سیر ہوئی ہے جس کی تفصیل روایات میں آپ کو مل جائے گی. مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر وہاں وہ سدرۃ المنتہا پر وہ جو پیشی ہوئی ہے. اب وہاں کیا ہوا اس بات کا انسانی لطف جو ہے وہ تحمل نہیں کر سکتا. پھر واپسی ہوئی ہے وہی مسجد اقصی میں، اور پھر وہاں سے زمینی سفر ہے، اور وہاں سے پھر واپس آتا. یہ جو ہے یہ سن 11 ہے، اور اس کی روایات جو ہے بکثرت. بس اس میں جو تفصیلی فرق آتا ہے وہ صرف فرق آتا ہے آسمانی سیر کی کچھ تفاصیل میں، اور وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے. حضور نے واقعہ بیان کیا، مختلف صحابہ کو اس کے مختلف اجزاء یاد ہے، اس کے اندر کوئی کسی پہلو سے بھی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. باقی یہ کہ یہ تجربات جو ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعیت کے تجربات، یہ بات بات یہ رویا میں بھی ہوا ہے، یہ حالت نوح میں بھی ہوا ہے، یہ حالت بیداری میں بھی ہوا ہے، یہ صرف آپ کی روح مبارک کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور یہ روح مما جسد کے بھی ہوا ہے. یہ مختلف صورتوں میں عالم ملکوت، اسی لیے سورہ انعام کی وہ آیت جو ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہاں آپ کو اہل نحو بتائیں گے کہ کنہ کا لفظ محذوف ہے، کذالک کنہ نوری، اس طریقے سے ہم دکھاتے رہے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت. تو نبی کا یہ معاملہ کوئی ایک ہی دن کا نہیں ہوتا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کے اندر بھی درجہ بدرجہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نقطۂ عروج کو بھی کسی وقت پہنچتا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو تجربات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی متعدد ہیں، متنوع ہیں، اور یہ کہ پھر اس کے اندر آخری اور تکمیلی سفر. فرمایا انہ ہو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور سب سمیع البصیر، اور سب کچھ دیکھنے والا تو وہی ہے. یہاں کیوں کہا؟ یہ در حقیقت صرف صفات کی جڑ کاٹنے والے الفاظ ہیں. نبی کو جو دکھایا وہ اس نے دیکھا، اس کے پاس خود دیکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. نبی کو جو علم اللہ نے دیا دیا، اس کا کوئی علم ذاتی نہیں، ذاتی علم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کا معاملہ یہ صرف اللہ کے ساتھ. انہ ہو السمیع البصیر، اعتراض وارد ہو سکتا تھا نا، کیا دکھانے کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ نوری ہے، اراد یوری یہ ہے دکھانا، اور را یرا یہ ہوگا دیکھنا، وہ فعل لازم ہے، یہ فعل متعدی ہے. دکھانا، دکھایا ہے، لے نوری یا ہوں من آیاتنا، تاکہ دکھائے اس کو. اس لیے کہ سب کچھ دیکھنے والے تو صرف ہم ہیں، اور سب کچھ سننے والے صرف ہم ہیں. ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا ہمارا ذاتی ہے، اور کوئی بھی ہو کسے باسط، وہ ولی ہو، وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، وہ ملائکہ ہو، ان سب کو جو علم ہم نے دیا اس وہی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے یہی تو جواب دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو بات ہے ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں آتا. تو انہ ہو السمیع البصیر، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسلوب حسن، وہی ہے بس، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو وہی ہے، اور وہ جس کو جو سنا دے مرضی اس کی، اور جس کو جو دکھا دے مرضی اس کی. حضرت عمر فاروق کو دکھا دیا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دکھا دیا گیا ہے شام کا میدان جنگ،
کوئی ٹیلی ویژن تو لگا ہوا نہیں تھا، لیکن جو ٹیلی ویژن سے دکھا سکتا ہے وہ بغیر ٹیلی ویژن کے بھی دکھا سکتا ہے، قدرت تو اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، اور آواز پہنچا دی. یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو؟ بڑی غلط ان کی اس وقت پوزیشن تھی، اور پورا لشکر جو ہے مسلمانوں کا سب خطرے سے دو چار تھا. کیا غلطی کر رہے ہو؟ پہاڑ کے پیچھے، پہاڑ کو اپنے پیچھے لو، اس کے دامن میں آؤ. انہوں نے اس کے مطابق اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. تو وہ جو چاہے دکھائے، نہ کسی کا کشف ذاتی ہے، نہ کسی کا الہام ذاتی ہے، نہ کسی کو وہی ذاتی طور پر ہے. یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اسی حدیث اسی صورت میں آئے گا، اے نبی وَلَوْ شَيْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا تَبِيعًا. اگر ہم چاہیں یہ وہی جو ہم نے کی ہے آپ کو، جب چاہے سلب کر لیں. یہ کوئی تمہارا ذاتی وصف نہیں ہے، یہ تو ہماری عطا کی ہوئی ہے. لَوْ شَيْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو کچھ ہم نے وہی کیا لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں، آپ کے حافظے سے محو کر دیں، کسی مسلمان کو کچھ یاد نہ رہے، اللہ جب چاہے کر سکتا. الا رحمتا من ربک، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تیرے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہوا. یہ فضل رب ہے، ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ کوئی وصف ذاتی نہیں. تو یہاں پر اس جو اس ٹکڑے نے انہ ہو السمیع البصیر، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آیات کے آخر میں جو اللہ کے اسماء آ جاتے ہیں وہ یوں ہی آتے ہیں الٹ اپ، ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس آیت کے مضمون. اب اس کے بعد شروع ہوا بنی اسرائیل کا ذکر. وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. دیکھیے وہ بات جو میں پہلے عرض کر چکا، بنی اسرائیل کا بحیثیت امت جو ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ سے، اور امت کی بنیاد جو ہے وہ کتاب ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تورات. وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ٹھہرایا، بنایا، قرار دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ امت کا در حقیقت امت کی جڑ اور بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ کی کتاب. دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، قرآن سے تقابل کیجئے تو وہ کتاب جو دی گئی تھی وہ ھدى للناس نہیں تھی، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نہیں تھی، بلکہ وہ ہدایت تھی لبنی اسرائیل. یہ ایک ہی نبوت ہے، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے علی الاطلاق. اسی لیے قرآن مجید نے اپنا تعارف کرایا بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ کے بعد، ھدى للمتقین، اور سورہ بقرہ میں 23 رکوع میں بات آ گئی ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدى للناس وبینات من الھدى والفرقان، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. تورات کا معاملہ یہ تھا کہ ھدى لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے رہنما کتاب تھی، ان کے لیے ہدایت نامہ خداوندی، ان کے لیے احکام اور قوانین، ان کے لیے ہدایات ربانی پر مشتمل کتاب. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کتاب میں یوں تو احکام بھی تھے، دوس بھی تھے، ڈونٹس بھی تھے، عوامر بھی تھے، نواہی بھی تھے. احکام عشرہ مشہور ہے تورات کے، لیکن یہ کہ لبے لباب کیا ہے اس کتاب کا، اصل دعوت کیا ہے، جڑ اور بنیاد کیا ہے، وہ ہے توحید. اور توحید میں بھی ایک توحید وہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے، یہ لطیف ترین توحید ہے، یہ جس کو آپ کہتے ہیں شرک خفی. توحید بھی ہوتی ہے جو بڑی لطیف ہو جاتی ہے، وہاں جا کر بڑے ہی حساس اور بہت ہی صاحب قلب بیدار اور صاحب دیدہ بینا شخص جو ہے وہ بات کو پائے گا، وہ توحید ہے توحید فی التوکل، خدا کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ، اعتماد اور بھروسہ توکل صرف اللہ، سہارا اگر کسی اور کو مان لیا، کسی اور پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ ہو گیا، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہو، خدا پر اعتماد نہیں ہے، کھانے پر اعتماد ہے، اس سے پیٹ بھرے گا، اس سے بھوک مٹے گی، وسائل و ذرائع پر اعتماد ہے، مادی اسباب پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، اگر وہ بہم ہے پہنچے ہوئے ہیں تو دل کو اطمینان اور سکون ہے، اور اگر وسائل و اسباب دنیاوی موجود نہیں ہے تو افسدتہم ہوا، دل روڑا ہوا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، انسان کے لیے وہ چین اور اطمینان ختم، معلوم ہوا بھروسہ کس پر ہے، یہ جو ہے یہ توحید، لطیف ترین توحید، وہ شخص کے جس کے اندر توحید رچ بس گئی ہوگی، جس کے رگوں پے میں سرایت کر گئی ہوگی، وہ ہے جو اس مقام پر پہنچے گا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز اور اعتماد اور بھروسے کے قائل نہیں سمجھے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی طریقے سے وہی ذات واحد بھروسے کے لائق، اگر یہ کیفیت قلب میں پیدا نہیں ہوئی ہے تو جان لیجئے کہ ابھی توحید کی حقیقت سے بہت ہے دوری، در حقیقت یہی ہے وہ مضمون جو سورہ کہف کے پھر پانچویں رکوع میں تفصیل سے آیا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، وہ دو افراد کا معاملہ، ایک شخص جس کے پاس وہ دو باغ تھے، ہرے بھرے باغ، اس میں چشمے بہ رہے ہیں، ہر طرح کا اہتمام اور انتظام اس نے کر لیا ہے، کوئی اسے اندیشہ نہیں ہے، اریگیشن کا بھی پورا نظام جو ہے درست ہے، سال بسال فصل آ رہی ہے، اگر کسی کو 20 سال ایسے بیت گئے ہو کہ ہر سال بھرپور فصل آ رہی ہے تو خود بخود وہ محجوب ہو جائے گا، خدا تو یاد نہیں رہے گا، اس کا سارا بھروسہ اور توکل جو ہے اس باغ پر ہے، چنانچہ وہ نشہ پیدا ہوا، زبان سے الفاظ نکلے، دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ جو ہے یہ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی تباہی اور ہلاکت بھی آ سکتی ہے، کس پر بھروسہ ہو رہا ہے، اس اسباب مادی کے اوپر بھروسہ ہو، یہی شرک، اس رکوع کو پھر پڑھیے گا کبھی جا کر، ویسے تو وہ اب ہم بیان کر چکے، 2 سال کا فصل ہے، اس میں آتا ہے آخر میں، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری شامت، کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، حالانکہ پورے رکوع میں آپ کو وہ شرک نہیں ملے گا جسے آپ شرک کہتے ہیں، کہیں کوئی لات اور عزا اور حبل اور منات کسی کا ذکر نہیں، کہیں ذکر نہیں، جہاں ذکر کیا رب کا کیا، ایک رب کا ذکر کیا، کہیں ارباب من دون اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، پھر بھی شرک ہے، وہ شرک وہی ہے جہاں کہیں غیر اللہ پر بھروسہ ہو گیا، یہ میری یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہی تو شرک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تو نفی کر دیا، کوئی حول کوئی قوت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو گیا یہ میرے لیے ضار ہے، یہ میرے لیے نافع ہے، یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے لیے کوئی بہتری کر سکتا ہے، جس چیز سے بھی یہ بات ہوئی اللہ کے سوا یہی شرک، لیکن بڑا باریک شرک، شرک خفی، تو فرمایا یہ لبے لباب ہے، اور یہ بات واقعی ہے، مانیے اس کو، اللہ تعالی کا جو عظیم احسان ہوا ہے بنی اسرائیل پر وہ یہ ہے کہ جبکہ پوری نوع انسانی شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پوری دنیا جو ہے ڈوبی ہوئی، وہ چین ہو، وہ ہند ہو، وہ ایران ہو، وہ مصر ہو، یونان ہو، شرک ہی شرک، تو توحید کی شمع اگر کسی درجے میں جلتی رہی ہے تو وہ یہی علاقہ اور یہی بنی اسرائیل، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے، فضیلت اور کون سی ہے، وَفَضَّلْنَاكُمْ علی العالمین، تمام جہانوں پر ہم نے تمہیں فضیلت،
وہ فضیلت توحید کی فضیلت،
وہ فضیلت اس کتاب کی فضیلت، شریعت کی فضیلت. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع لوط.
یہ ذریت تے پر جو زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ منادا ہے، ابھی وہ گفتگو جاری ہے، اے وہ لوگوں کے جو اولاد ہو نسل سے ہو ان کی کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا. یعنی یہ خطاب بنی اسرائیلی سے ہو رہا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو ان کی اولاد سے ہو کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی کے اندر اٹھایا. اس لیے کہ آدم ثانی حضرت نوح ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نسل انسانی جو چلی ہے بعد میں وہ در حقیقت حضرت نوح ہی کے بیٹے تھے. اس لیے کہ ایک جگہ آتا ہے ما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر، اب یہ قلیل جو ہے انگریزی میں دو لفظ آتے ہیں اے لٹل اور دی لٹل، تو دی لٹل جو ہے وہ بالکل معدوم کے درجے میں، قلیل یا اس والی میں بہت شاد کوئی ایمان لائے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہی کے اپنے گھرانے کے افراد تھے. واللہ اعلم. بہرحال ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بندہ تھا بڑا ہی شکر گزار، بڑا ہی شاکر. شکور شین کے زبر کے ساتھ یہ مبالغے کا صیغہ بنے گا، فعول، غفور، شکور، غرور غین کے زبر کے ساتھ یہ بھی مبالغہ، انتہائی دھوکے باز، اور غین کے پیش کے ساتھ غرور ہو جائے گا یہ مصدر بن جائے. غرور اور غرور میں بڑا فرق ہو گیا، شکور اور شکور میں بڑا فرق ہو گیا. شکور جو ہے شین کے پیش کے ساتھ وہ مصدر ہے، اور شین کے زبر کے ساتھ یہ ہے مبالغہ، بہت ہی شکر گزار. انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بہت ہی شاکر اور بہت ہی شکر گزار. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، 11 نبوی اس کا زمانہ نزول ہے، ہجرت سے 1.5 سال قبل نازل ہوئی. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اصل میں تمہید بن رہا ہے ہجرت کی. اسی صورت میں وہ آیت بھی آئی ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. یہ انتہائی خوبصورت اور جامع عنوان ہے ہجرت کا، اے رب مجھے داخل کر سچائی کا داخل کرنا، اور نکال سچائی کا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے غلبہ عطا فرما جو مددگار ہو میرے اس مشن کی تکمیل میں. یہ سب کچھ ہوا ہجرت سے. تو ہجرت جو ہے وہ خاص اس سورہ مبارکہ کا کے مضامین میں سے ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت چونکہ ہجرت کے بعد بنی اسرائیل سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا تھا، لہذا یہ تمہید بن رہی ہے ان کے ساتھ گفتگو کی. اور یہ جو معراج میں حضور کو پہلے لے جایا گیا ہے مسجد اقصا، یہ در حقیقت سمبل اور علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ دونوں شاخیں جو ہے بنی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل کی، ان دونوں کے جو کمالات ہیں، ان کی جو وراثت معنوی ہے، وہ اب منتقل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد حرام تو ہے، وہ تو بنی اسماعیل کا مرکز ہے، انہی میں سے حضرت حضور کی بعثت ہوئی، بعث فی الامیین رسولا منہم. لیکن وہ جو دوسری شاخ اور بڑے طویل عرصے تک 2000 برس تک اسی میں نبوت اور رسالت اور کتابیں اور صحیفے جو ہے وہ اسی میں رہے، وہ بھی در حقیقت اب منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے بطور علامت ہے وہ وہاں آپ کا جانا اور تمام انبیاء کی امامت کا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ بنی امیہ کی جو ایک شاخ جا کر لگی، یعنی اسے شاخ ہی کہیں گے نا، جو جا کر اسپانیہ میں لگی، حرم کہنا چاہیے، بنو امیہ کی جو قلم وہاں لگی وہ 800 برس تک مار رہی، اور یہاں بنو امیہ 700 سال میں ختم ہو گئے. اس لیے کہ یہاں وہ فتنے اٹھائے ہیں. آل رسول کے نام پر، یہ نام آگے کر کے سیدوں کو اور پیچھے سیاسی اپنے اغراض رکھنے والے جو ہیں وہ ان بچاروں کو تو قتل کرواتے تھے، وہ چاہے کربلا کا میدان ہو یا اس کے بعد جو اور بار کے ہوتے رہے، لیکن پیچھے سیاسی موٹیوز ہوتے تھے. بنو عباس نے بھی انہی کو قربانی کا بکرا بنایا، اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو سب سے پہلے ان کو قتل کیا. عجیب تاریخ ہے، تاریخ پڑھے تو عجیب حقائق سامنے آتے. اور اس کے بعد بنو عباس کا پورا دور حکومت جو ہے اس میں ایرانی ذہن غالب رہا، وہی ان کے وزراء ہے، انہی کی وہ ساری جو کچھ بھی ہے جو دربار ہے اس کے اوپر غلبہ. بہرحال پہلا دور ہمارے عروج کا عرب کی زیر سرکردگی ہوا، اور وہ زوال آیا، دو طرفہ زوال، شمال سے صلیبیوں کا سیلاب آیا اور مشرق سے تاتاریوں کا سیلاب آیا، اور ہم پر وہ قہر ٹوٹا ہے جس کا نقشہ بین ہی یہی ہے الفاظ کہ کچھ سہارا اس وقت دیا کردوں نے اور سلجوقیوں نے. اس کے بعد یہ ایک ہی قبیلہ ہے جس کی مختلف شاخیں، ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت مغلیہ بنی، ترکان عثمانی یہ ایشیائے کوچک میں آ کر انہوں نے جھنڈے گاڑے اور یہیں خلافت بھی منتقل ہو گئی، ترکان سلجوقی سلاجقہ بھی اصل میں انہی میں سے نسل ایک ہی ہے. یہ ہے عالم اسلام میں اقتدار جنہیں حاصل ہوا، اور خلافت کا برکت بھی اب بن گیا ترکی. یہ دوسرا ہمارا دور عروج ہے جو ترکان عثمانی کی سرکردگی میں، اور یہ دور بھی تقریباً 300 برس کا، بڑی زبردست مملکت، بڑا عروج. آپ میں سے اکثر کو شاید معلوم نہ ہو کہ پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ان کے قدموں تلے تھا. یورپ کو مسلمانوں نے دو مرتبہ روندا، ایک مرتبہ مغرب سے داخل ہوئے، اسپین تو بالکل مغرب ہے، پورا اسپین اور فرانس کا تقریباً نصف یہاں تک پہنچ گئے، آرٹ آف فرانس میں. دوسری مرتبہ ترک داخل ہوئے مشرق سے، باسفورس سے، پورا ایسٹ یورپ ان کے قبضے میں، یہاں تک کہ وہ اٹلی کی سرحد پر جا کر دستک دیے، یہاں تک ان کا قبضہ. یہ ایک عظیم دور ہے ہمارا ترکان عثمانی کے ہاتھوں. وہاں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ایک امت، وہ تجدید کا بھی کارنامہ انہی پہ ہوا. یہاں یہ ہوا کہ حضور کی امت جو ہے وہ کسی ایک قومیت پر مشتمل نہیں ہے. عربوں کو راجہ درگاہ کیا، ترکوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا، اسلام جو ہے اس کو عروج دوبارہ حاصل ہوا، اور عظیم مملکت پورا شمالی افریقہ، سارا عالم عرب کو اس خلافت کے براہ راست دینے لگی. باقی بھی جتنے ممالک اسلامیہ تھے وہ بھی بالادستی تسلیم کرتے تھے، خطبہ پڑھا جاتا تھا، خلیفہ جو ہے ترکی خلیفہ کے نام کا خطبہ ہندوستان میں بھی پڑھا جاتا تھا، اس لیے کہ نومینل جو ہے مانا گیا تھا کہ سیادت انہی کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ یہ مشروط جو مشرقی ممالک ہے براہ راست زیر نبی نہیں تھے، لیکن سارا شمالی افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، سارا عالم عرب جو ہے وہ ایک وحدت میں. یہ ہے ہمارا دوسرا عروج. اب دوسرا زوال شروع ہوا. یہ زوال شروع ہوا ہے یورپین امپیریلزم، یورپی استعمار. شروع کیسے ہوا کہ یورپ کو علم، فن، حکمت، سائنس سب ہم نے دیا، جبکہ ہمارے ہاں روشنی تھی وہاں تاریکی تھی، ڈارک ایجز کہلاتی ہے، وحشت اور بربریت کا دور. نہانا بھی گناہ کی بات سمجھا جا رہا، تو اب آپ اندازہ کر لیجئے تہذیب و تمدن کا. لیکن اسپین کی یونیورسٹیوں سے، قطبہ کی یونیورسٹیوں سے، غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے علوم، پرانے علوم یونانیوں سے مسلمانوں نے جو لیے تھے وہ بھی منتقل کیے، یونان سے لیے تھے اور واپس کیے. ذہن میں رکھیے رینائسنس جو ہے اس کا اصل گہوارہ بنا فرانس اور جرمنی، سینٹرل یورپ جو بالکل متصل تھے ہسپانیہ کے ساتھ. فرانس ہے جہاں وہ روشنی ہوئی ہے، جہاں سے یہ ساری احیاء العلوم کا معاملہ، سائنس اور نئے ٹیکنیکس، نئی ایجادات، نئے اکتشافات، مذہبی اصلاح، لوتھر اس کی پوری تحریک، پروٹیسٹنٹ موومنٹ، یہ سب جو ہے یہ سب مسلمانوں کے زیر اثر. لیکن جب یورپ بیدار ہوا، نئی قوتوں سے مسلح ہوا، تو عربی کی ایک کہاوت ہے سمن قلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی دن تمہیں کاٹے گا۔ مسلمانوں سے علم اور فن سیکھنے کے بعد جب یورپ انگڑائی لے کر بیدار ہوا ہے تو اس کا شکار کون بنا؟ مسلمان۔ یہ جو سینٹرل یورپ ہے یہ لینڈ لاک تھا، دونوں طرف سے بند۔ مشرق میں آئے تو ترکان عثمانی کھڑے ہوئے، عالم اسلامی کے پاس مان کہاں سے آئے؟ مغرب میں جائے تو اسپین کی مملکت ہے۔ جب زیادہ پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا، اسپین میں اب صورت وہی ہو چکی تھی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم تیری، وہ سیلاب اسپین کو بہا کر لے گئے۔ 15ویں صدی کا اواخر اور اسپین تہس نہس ہو گیا۔ اب وہاں کھنڈر ہے، مسجد قرطبہ ہے، جاؤ رو۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ یہاں سے سمجھیے ہمارے دوسرے زوال کا آغاز ہوا۔ سلطنت عثمانیہ مضبوط تھی، مشرق میں آ نہیں سکتے تھے، اسپین کو ختم کیا۔ واسکو ڈے گاما نے راستہ تلاش کیا، اس راستے سے صرف تجارت نہیں کی ہے یورپ نے، اس راستے کو اپنے امپیریلسٹ عزائم کا ذریعہ بنایا ہے۔ انڈونیشیا، ملایا، ہندوستان، کہیں فرانسیسی جا کر قابض ہو گئے، کہیں ملندیزی قابض ہو گئے، کہیں انگریز قابض۔ اس صدی کے آخر سے شروع میں یہ عمل اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ دوسری جب عظیم کے بعد اب وہ سلطنت عثمانیہ بھی مرد بیمار بن گیا تھا، زوال آ چکا، بحافہ تاری ہو گیا۔ پھر جو صورت ہوئی ہے، عربوں کو بھڑکایا ترکوں کے خلاف، ترک اس دور میں بھی، پہلی جنگ عظیم میں ترک مار رکھا تھا، بڑا گرم خون تھا اس کا، انگریز سے یا یورپ کی قوت اسے مار کھانے والا نہیں تھا، اس کو مارا ہے عربوں نے، اس کی خون کی ندیاں بہال ہیں عربوں نے۔ یہ نسلی تعصب کا جو افریت ہے، یہ جو زہر بھولا ہے ہمارے اندر، ویسٹرن امپیریلزم کا سب سے کاری مار جو ہم پر ہوا ہے وہ یہ ہوا۔ عربوں کو ترکوں سے لڑایا، پھر عربوں کو بانٹ دیا، الشام للشامیین، المصر للمصریین، مصر مصریوں کا ہے، شام شامیوں کا ہے۔ اب وہ عرب بھی کوئی ایک وحدت نہیں ہے، اور وہ تفرقہ ڈالا ہے جو تفرقہ کسی صورت ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارے اس دوسرے زوال جس سے اب ہم اس وقت دو چار ہیں۔ مسجد اقصی پھر ہمارے ہاتھ سے گئی، عظیم ہے، دو مرتبہ وہاں گئی، دو مرتبہ یہاں گئی۔ اس وقت رہی 88 برس ہمارے ہاتھ سے نکلی تھی، 1099 میں عیسائی قابض ہوئے، اور 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کو وہاں سے نکالا، پورے 88 برس۔ اب کتنے برس ہو گئے؟ 10 برس تو بھی ہو،
10 برس 6 مہینے
کہہ نہیں سکتے کتنا ابھی اور آگے جائے۔ بالکل تاریخ جو ہے، اب آپ نے انتباہ دیکھا، حزم النال بن نال، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ، بھلے یدخل المسجد کما دخلوہ اول مرہ۔ اب روتے ہیں، آج فلاں مسجد میں آگ لگا دی، آج فلاں گرا دیا، مسجد ابراہیم پر ہو گیا، اس پر ہو گیا، ادھر مسجد اقصی میں آگ لگا دی، کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس کو صاف کریں، نیچے سے تلاش کریں، اپنے اس اصل ہیکل کی بنیادیں کہاں ہیں۔ خدائی کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ویلنگ وال جو ہے، جہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ ان کے خیال میں اس اصل ہیکل کی کوئی بنیاد کہیں ہے تھوڑی سی بچی ہوئی، جہاں پہ ہل چلنے سے رہ گئے تھے، اس کو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ ان کے نزدیک اس کے تقدس کا کیا ٹھکانا۔ اور ان کے سینے پر تو سانس لوٹتے ہیں جب ان کا یہ خیال ہے کہ اس مسجد کے نیچے ہمارے ہیکل کی بنیادیں، وہ تو کسی بہانے سے اس کو گرا رہی۔ وہ جو بھی ڈپلومیٹک جو موز ہے، جو توازن اس وقت ہے، اگر امریکہ کچھ ان کو روک لیتا ہے، وہ کہیں ادھر سے تھوڑا سا کچھ ہمت کی اور ایک کام کر لیا، پھر رک گئے، پھر دوسرا کوئی کام کر لیا۔ ان کے عزائم جو ہے، ان عزائم کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ ان کا وہ گریٹر اسرائیل کا میپ ذہن میں رکھیے۔ ابھی وہ ہمارا جو دوسرا ہے زوال، وہ اپنے عروج کو پہنچنے والا، ابھی بار پڑتی۔ اب آپ نوٹ کیجئے، دو مرتبہ کا عروج، دو مرتبہ کا زوال، اب ہم پھر کھڑے ہیں بڑے ہی جس کو کراس روڈز کہتے ہیں، پھر تو راہ پر کھڑے ہیں. عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدتم.
یہ بات جو کبھی کہی گئی تھی 1400 برس قبل اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے، آج سمجھیے کہ وہ قرآن مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ چمن کے باغی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدتم وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا.
اور اگر تم چاہتے ہو رحمت خداوندی کو پکارنا چاہتے ہو، دامن خداوندی سے وابستہ ہونا چاہتے ہو، تو پھر ان ھذا القرآن یهدی للتی هی احسن. موجود ہے یہ کتاب، یہ سایہ رحمت ربانی، یہ ہے وہ حبل اللہ، هو حبل اللہ المتین. یہ ہے کہ اگر تمسک اس کا کر لو لن تدلوا ابدا، قد تركت فيكم ما ان تمسكتم لن تدلوا ابدا. میں تو جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں اقبال کا شعر مجھے یاد آیا کرتا ہے، جو بالکل اپنے موت کے قریب، سرود رفت آباد آیت کے نایت، نسیم انسجاد آیت کے نایت، سرابت روزگار ای فقیرے، دیگر دانار راز آیت کے نایت. حضور نے بالکل اسی انداز میں فرمایا تھا. لوگوں غالباً دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے. خطبہ ارشاد فرمایا، آخری خطبہ، خطبہ حجت الوداع، اور اس میں الفاظ ہیں حد ترک تو فیکم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بے سہارا چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ چیز دے کر جا رہا ہوں تمہیں، وہ کتاب الہی مجھ پر نازل ہوئی، میرے قلب پر نازل ہوئی، اس کو مرتب کر کے جمع کر کے منتقل کر کے جا رہا ہوں، تمہیں دے کر جا رہا ہوں. قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا. اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں. گمراہ اسی لیے ہوئے، خارت مہجوری قرآن شدی، یہ خاری اور رسوائی سب کچھ اسی کی وجہ سے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی احسن، اس کو چھوڑو گے، اس کو پیٹھ دکھاؤ گے. نبض فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم، اگر یہ کام کرو گے تو ہوگا وہی کچھ جو کہ پہلے یہود کے ساتھ ہوا. یہ کتاب ہے، اس کے دامن میں آؤ، اس کو پکڑو. اب شروع خوشیاں والا حضور کی حدیث، فإن هذا القرآن، یہ قرآن وہ چیز ہے کہ طرف ہو بے عدی کم طرف ہو بے عد اللہ، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ. تو یہ بات صرف نوٹ کر لیجئے، بین ہی وہی تاریخ کے دو عروج اور دو زوال جو بنی اسرائیل کے تھے، ہم بھی دیکھ چکے اور اسی طرح آیا. ذرا نوٹ تو کیجئے، دوسرا جو حملہ ہوا ہے بنی اسرائیل پر اور بیت المقدس کی تباہی اور ہیکل سلیمانی کی تباہی، یہ کہاں سے ہوئی؟ رومن، ٹائٹس رومی، اور وہی یورپین استعمار ہے جو مسلمانوں پر حملہ ہوا. پہلا حصہ حملہ دو حصوں میں، شمال اور مشرق، اور وہی بعین ہی صلیبی اور ادھر سے تاکان، اور یہی ویسٹرن امپیریلزم یورپین استعمار. اور راستہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی هی احسن. اس پر میں درس ختم کر رہا ہوں، صرف یہ نوٹ کر لیجئے، اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص تعلق قرآن مجید سے ہے. قرآن کا تو جز ہے ہی، قرآن سے تعلق کیا ہے؟ کہ قرآن، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کے تمسک کا حکم، اس سورہ مبارکہ کا تانا بانا اسی سے بنا ہوا. اور مضامین ہے، جس طرح کپڑے کا تانا بانا اس میں پھول بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سورت کا تانا بانا جو ہے، آپ دیکھیں گے جتنی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا ذکر آیا کسی اور سورت میں. مثلا میں عدد کے حساب سے بتا دوں، قرآن مجید میں القرآن کا لفظ کل 58 مرتبہ آیا. بڑی آسانی ہو گئی ہے موجب المفانس میں الفاظ القرآن الحکیم، اب یہ چیزیں جو ہے وہ گنی گنائی موجود ہیں، 58 مرتبہ. اس سورہ مبارکہ میں، صرف اس سورت میں 10 مرتبہ، حالانکہ سورہ بقرہ جیسی بڑی سورت میں 1 مرتبہ، سورہ نساء میں 1 مرتبہ، سورہ انعام میں 1 مرتبہ،
سورہ آراف میں ایک مرتبہ، سورہ مائدہ میں ایک مرتبہ، اس سے پہلے سورہ نحل بہت بڑی ہے ایک مرتبہ، اور اس سورہ مبارکہ میں القرآن صرف اس لفظ کے ساتھ 10 مرتبہ. تو یہ جو آیت ہے اس کو سمجھئے کہ یہ اس سورت کے لیے بمنزل عمود ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اس وقت یہ بات کہی گئی تھی یہود سے، بنی اسرائیل سے، آج یہ بات میرے اور آپ کے لیے. اور ذرا نوٹ کیجئے سورہ کہف کے جو پہلی آیت ہے، یہاں کہا یهدی للتی هی اقوم، اور سورہ کہف میں فرمایا قیما الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. بالکل اس رکوع کی آخری آیات، اس پر کچھ تھوڑا سا وقت کل بھی صرف کروں گا انشاءاللہ، اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات، اس میں وہی انذار اور تبشیر کے الفاظ، یہاں بھی وہی تبشیر اور انذار کا مضمون موجود، اور قرآن مجید کے لیے یہاں التی ہی اقوم، اور وہاں فرمایا جس پہ کوئی کجی نہیں ہے، لم یجعل له عوجا، اور فرمایا قیما، جو بالکل سیدھی کتاب. آج اسی پر اکتفا ہے.